الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, زندہ ہے, سب کا تھامنے والا. اتاری تجھ پر کتاب سچی, تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی, اور اتارا توریت اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور اتارے فیصلے. بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے, اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا. اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے. کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا, زبردست ہے حکمت والا. بزرگان محترم, سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری سورت ہے. اس سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ دو سورتیں ہیں. سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی, اے اللہ صراط مستقیم کا پتہ بتا دے اور ہم دعائے ہدایت کرتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں شروع میں جس صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی اللہ نے اس کا جواب دیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صراط مستقیم وہ کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, یقیناً یہی صراط مستقیم ہے. سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالی صراط مستقیم کا پتہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ نے ہی کتاب اتاری ہے. لہٰذا اللہ نے جو کتاب اتاری وہی صراط مستقیم ہے. سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں, 20 رکوع ہیں, اور یہ مدنی سورت ہے. سورہ آل عمران کا ایک نام سورہ مجادلہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک سفارش کرتی رہتی ہے جب تک کہ اس سورت کی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والوں کی مغفرت نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے برابر سفارش کرنے کو مجادلہ کہا گیا، کہ اللہ کے ساتھ گویا ایک بحث و مباحثہ کی صورت بنتی ہے. آل عمران کا مطلب ہے عمران کے خاندان والے. چونکہ اس صورت میں لفظ آل عمران کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ آل عمران ہے. اسی صورت میں یہ آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پر. اللہ نے ان کو برگزیدگی اور اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا کیا، اس لیے اس کا نام آل عمران ہے. اور سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں مناسبت بھی خوب ہے کہ سورہ بقرہ میں بہت دور تک اللہ تعالیٰ نے یہود کی تردید کی تھی اور یہود کی شرارتوں کو بیان کیا، اور انہوں نے جو احسان فراموشی کی اس کو بیان کیا. یہود کے حق میں اللہ نے جو سزائیں نازل کی ان سزاؤں کو بیان کیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا جو دوسرا گروہ ہے نصارہ، اس کے تعلق سے تفصیلی بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ یہ بات آئی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت میں یہود اور نصارہ مراد ہیں. مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے، ضالین سے نصارہ مراد ہے. تو دعا یہ مانگی گئی کہ پروردگار صراط مستقیم ہمیں نصیب فرما، ان لوگوں کا راستہ نصیب فرما جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غیظ و غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستہ سے بھٹک گئے. تو بطور مثال یہود اور نصارہ کی بات پیش کی گئی. تو سورہ بقرہ میں یہود کی ساری شرارتیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی حق فراموشی، احسان فراموشی کو بہت دور تک بیان کیا گیا. تو اس صورت میں تقریباً 90 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نصارہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں. یہود گمراہ ہوئے تو شرارتاً گمراہ ہوئے، جان بوجھ کر گمراہ ہوئے، اور نصارہ گمراہ ہوئے تو بہک گئے، راستہ نہیں پا سکے. ان کے پاس صحیح علم اور صحیح علم کی روشنی نہیں تھی، روشنی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس سے روشنی حاصل نہیں کی، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے. آل عمران کا یہ نام خود توحید کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ نصارہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے الوہیت اور ابنیت کے قائل ہیں، یعنی ان کو معبود بھی کہتے ہیں، خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آل عمران سے، اس نام سے جو یہ سورت نازل کر رہے ہیں، یہ سورت کا نام آل عمران چاہے بعد میں رکھا گیا ہو، لیکن اس سورت میں آل عمران کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو آل عمران میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. اب عمران کون تھے؟ لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک نہایت عابد و زاہد بہت پرہیزگار شخص تھے. آل عمران عمران نامی شخص تھے اور انہیں ایک لڑکی پیدا ہوئی مریم، مریم نامی. اب عمران کی بیوی نے جب عمران کی اہلیہ پر امید ہو گئی، امید سے ہو گئی، تو اس وقت ان کی اہلیہ نے یہ منت مانی تھی کہ خدایا جو لڑکا آپ مجھے عطا کریں گے وہ بیت المقدس کی خدمت کی نظر کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اب جب حمل کا زمانہ پورا ہوا اور بچہ ہوا تو بجائے لڑکا کے لڑکی ہو گئی. اس زمانے میں بیت المقدس کی نظر کرنا ایک بڑی عبادت تھی اور لڑکوں کو نظر کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو نہیں. جو بھی لڑکے پیدا ہوتے، جو لوگ خدمت کے لیے بیت المقدس پر وقف کرتے تو لڑکوں کو کرتے. اب مریم جو پیدا ہوئی عمران اور ان کی اہلیہ سے، ان کے گمان کے برخلاف لڑکی ہو گئی. اب انہوں نے پروردگار سے عرض کی کہ انی وضعتها انثی، پروردگار میں نے تو لڑکی جنی ہے، لڑکا نہیں ہے. اللہ نے جواب دیا واللہ اعلم بما وضعت، کہ اس نے کیا جنا ہے اللہ خوب جانتے ہیں. وليس ذکرک الانثی، عجیب انداز سے اللہ فرما رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح سے نہیں ہے. یعنی بعض لڑکیاں ایسے مقام پر دین کے پہنچتی ہیں کہ لڑکا وہاں تک نہ پہنچتا ہے، نہ تصور کر سکتا ہے. وليس ذکرک الانثی، عمومی ضابطہ تو وہی ہے کہ لڑکے اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ لڑکیوں کو بھی بہت اونچا مقام عطا کرتے ہیں، جیسے ازواج مطہرات، جیسے بنات نبی وغیرہ، اور بہت ساری نیک عورتیں رہی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے باوجود حضرت مریم لڑکی ہونے کے ان کو قبول کر لیا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا. جب تک وہ ماں کی پرورش میں رہنے کی قابل تھی وہ اپنی ماں کی پرورش میں رہی. جب ماں کی پرورش اور دودھ وغیرہ سے آزاد ہو گئی تو ان کی والدہ نے بیت المقدس کے حوالے کر دیا. جب وہ بیت المقدس میں آ گئی تو اب معاملہ یہ ہوا کہ کون اس کی پرورش کرے گا. تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں پرورش کروں گا اس کی. قرآن اندازی بھی ہوئی. بہرحال تو مریم کے جو خالو تھے حضرت سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے نام قرآن نکلا اور انہوں نے ان کی پرورش اپنے ذمے لی. یہ پوری تفصیل آ رہی ہے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کنواری حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور مریم عمران کی بیٹی تھی. تو اس طریقے سے مریم آل عمران میں ہوئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آل عمران میں ہوئے. اب آل عمران میں جو اولاد ہے، جو اہل و عیال ہیں، جب وہ ایک انسان کے اولاد ہیں تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ خدا کیسے ہو سکتے ہیں اور خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات یہاں تفصیل سے کہی گئی ہے. اس سورت کو اور سورہ بقرہ کو حدیث پاک میں زہراوین کے نام سے یاد کیا گیا ہے. زہراوین کا معنی ہے روشن سورت ہے. ویسے ہر سورت روشن ہے، اور یہ دو سورتیں ان کو یہ نام خصوصیت سے اس لیے دیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا مضمون مشترک ہے، اور یہ دونوں مل کر جو روشنی دیتی ہیں وہ کسی کے تصور سے بہت باہر ہے۔ اس لیے مسلم شریف میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان دو سورتوں کی تلاوت کرے گا، یہ دو سورتیں آگے آگے رہیں گی قیامت کے دن، اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گی جب تک کہ یہ دو سورتیں اپنے پڑھنے والے کو اور عمل کرنے والے کو جنت میں داخل نہ کر دیں۔ اس لیے اس کا ایک نام سورہ مجادلہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، اس کی مراد، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ لفظ آیا ہوا تھا، تو اس کی مراد اور اس کا معنی اور مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ آگے اس سلسلے میں چند آیتوں کے بعد بڑی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں نازل کی ہیں، بہت سی آیتیں محکم ہیں اور بہت سی آیتیں یا بعض آیتیں متشابہ ہیں کہ ان کا معنی اور مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو الف لام میم، اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں جو حروف مقطعات سے آیت بنی ہیں، ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں اور اللہ نے آپ کو منع فرمایا ہو کہ آپ امت کو نہ بتائیں، ایک بات مفسرین نے یہ بھی کہی ہے۔ لہذا اللہ ہی اس کے مراد جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم دو آیتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، دوسری یہ آیت کریمہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اور زیادہ تر مفسرین یہی کہتے ہیں اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ اللہ، اللہ تعالی، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ کیوں؟ اللہ تعالی آگے دلیلیں بیان فرما رہے ہیں، اور پہلے عقلی دلیل دے رہے ہیں، بعد میں نقلی دلیلیں دے رہے ہیں۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ اس کو بیان کر رہے ہیں، اللہ زندہ ہے، قیوم، سارے عالموں کا نظام اسی سے قائم ہے، سارے عالموں کو وہی سنبھالنے والا ہے، اسی سے ساری کائنات کا نظام قائم ہے۔ اب عقلی دلیل یہ دی گئی، دلیل عقلی کیسے ہے؟ کوئی بھی واقعی خدا ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، جو مر جائے، مردہ ہو جائے، وہ کیا خاک خدا ہو سکتا ہے، خاک کوئی ہو۔ اور دوسری بات، اس سے سارے عالموں کا، ساری کائنات کا نظام قائم ہو اور سب کو سنبھالنے والا ہو، جو خود سنبھلے ہوئے نہ ہو، جو خود کسی کے سہارے قائم ہو، اس سے کوئی نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کوئی عالم اس سے کس طرح سے درست رہ سکتا ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں، اللہ وہ ہے جو حی ہے، اس پر فنا اور موت طاری نہیں ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوگی، اور قیوم ہے، سارے عالموں کا نظام اسی سے قائم ہے۔ اب عالم، جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ 40,000 ہیں، اور بعض کہتے ہیں 80,000 ہیں، اور یہ پوری دنیا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ایک عالم ہے. باقی اس کے علاوہ اور عالم کتنے ہیں، کہاں ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں. تو سارے عالموں کا نظام اسی سے قائم ہے. تو اب دیکھیے عبادت، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے آخری ذلت اور آخری رسوائی کا. انتہائی ذلت اور رسوائی ہو جائے اس کا نام عبادت ہے. مثلا جو آدمی جس کا سر سب سے اونچا ہے، وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنا سر زمین پر اور خاک پر رکھ دیتا ہے. انتہائی عاجزی اور انتہائی ذلت ہو رہی ہے، تو یہ انتہائی عاجزی اور انتہائی ذلت اس کے سامنے ہو سکتی ہے جس کی عزت انتہائی ہو اور اس کے اوپر کوئی عزت نہ ہو، جس کی طاقت، جس کی قدرت سب سے آخری ہو، اس کے اوپر کوئی قدرت اور کوئی طاقت نہ ہو، تو عبادت اسی کے لائق ہے. اب وہ کیسا ہو، وہ معبود برحق کیسا ہو؟ الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتیں ہیں. یہاں چار صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، اس لیے کہ جامع صفتیں ہیں اور ان صفتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے، عام طور پر مشاہدہ میں آتا ہے. اس لیے یہ چار صفتیں اللہ نے بیان کی. یہاں دو صفتیں بیان کی ہیں، آگے چل کر دو صفتیں بیان کر رہے ہیں. ایک اللہ کا علم ہے اور چوتھی صفت اللہ کی قدرت ہے. تو یہ چار صفتیں جس میں ہوں گی وہ معبود برحق ہو سکتا ہے اور صفتوں کے ساتھ. اس لیے نفی کر رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو. تو جو عاجزی کی آخری حد ہے وہ جائز ہے، سزاوار ہے، لائق ہے. اسی کے سامنے جو عزت کی آخری حد رکھتا ہے اور وہی عزیز ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، سب کے اوپر وہی ہے. القیوم، جس سے سارے عالموں کا نظام قائم ہے. نزل علیک الکتاب، عقلی دلیل کے بعد اللہ تعالیٰ نقلی دلیل دے رہے ہیں. جس ذات نے آپ پر کتاب اتاری دین حق کے ساتھ، بالحقی، دین حق کے ساتھ، شرعی تعلیمات کے ساتھ، کہ کتاب جو اتری ہے وہ تعلیمات لے کر آئی ہے، ہدایت لے کر آئی ہے. نزل علیک الکتاب، الکتاب سے خاص کتاب قرآن مجید مراد ہے، اسی لیے الف لام کے ساتھ الکتاب آ کر ہے. اور نزلہ کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. تو جس ذات نے 23 برسوں میں آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے دین حق کے ساتھ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا دین حق دے کر، اور اللہ نے کتاب آپ کے ساتھ بھیجی اور آپ پر کتاب اتاری. کتاب کی کیا خصوصیات ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کتاب سے پہلے ہے، یعنی ان سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں. پہلے کیا نازل ہوئی؟ تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے، اور بھی دیگر انبیاء کرام پر، رسولوں پر اللہ نے صحیفے نازل کیے. تو ان تمام کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے. تصدیق کا ایک معنی یہ ہے، یہ کتاب بتاتی ہے تورات جب نازل ہوئی برحق کتاب تھی، برحق نبی پر نازل ہوئی. انجیل جب نازل ہوئی برحق کتاب تھی اور برحق نبی پر نازل ہوئی. اسی طرح سے اور کتابیں اور صحیفے ہیں. تو تصدیق کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے، اور وہ بھی پوری طرح سے مراد ہے. الگ الگ دو مطلب نہیں، دونوں مطلب مراد ہیں. تصدیق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں توحید اور رسالت اور آخرت کے عقائد کے جتنے مضامین بیان ہوئے ان تمام مضامین کو قرآن بھی بیان کرتا ہے. توحید کا مضمون قرآن میں، رسالت کا مضمون قرآن میں، قیامت اور بعث بعد الموت کا مضمون قرآن میں. تو اب اصول میں سب مشترک ہے، اصول میں، فروع میں، اعمال میں اختلاف ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سگی بہن سے نکاح درست تھا لیکن بعد میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس وقت بہن کے سوا کوئی عورت نہیں تھی. اس وقت اجازت دی گئی، البتہ ایک فرق رکھا گیا کہ ایک وقت میں جو پیدا ہوتے ہیں بھائی اور بہن ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں اس بھائی کا اس بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ فرق رکھا گیا. جب عورتیں زیادہ ہو گئیں تو پھر سگے بھائی بہنوں کا رشتہ آپس میں حرام قرار دیا گیا. اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جن میں انبیاء کرام کے درمیان فرق رہا ہے، اللہ نے ہی یہ فرق رکھا ہے. تو اعمال میں، جزیات میں، فروعات میں ضرور فرق رہا ہے لیکن کلیات اور اصول میں، قوانین میں کہیں کوئی فرق نہیں رہا. اور یہ بھی قرآن کریم کے، دین حق اسلام کے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ تمام انبیاء اور تمام کتابوں کے سچ ہونے کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، دعوت توحید دیتے ہیں، رسالت اور آخرت کی بات کہتے ہیں، پھر ان کی اولاد میں انبیاء آتے ہیں، حضرت شیث، حضرت ادریس اور بھی دوسرے انبیاء. ایک طویل مدت کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، پھر ان کے بعد ایک طویل مدت کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف آتے ہیں، پھر ایک طویل زمانہ گزرتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آتے ہیں، پھر ایک مدت گزرتی ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان آتے ہیں، پھر طویل مدت کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، پھر 500 سال کا فاصلہ گزرتا ہے، اس سے بھی زائد ہم سب کے آقا آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اب دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ان کا آپس میں اجتماع نہیں ہوتا ہے، آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور الگ الگ مقام کے ہیں، الگ الگ زبان کے ہیں، الگ الگ زمانے کے ہیں، لیکن ان سب کی دعوت ایک ہوتی ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سب کی دعوت مشترک، عقائد میں سب کا بیان ایک ہوتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ یہ 124,000 انبیاء کرام یا ان سے بھی زائد جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان سب کی دعوت مشترک ہوتی ہے. لا محالہ یہ دعوت برحق ہے، ورنہ معمولی عقل رکھنے والا بھی صاف کہہ دے سکتا ہے باتیں مختلف ہیں ہم نہیں مانتے، اور معمولی عقل رکھنے والا بھی یہاں مجبور ہو جائے گا کہ جب اتنے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اتنے لوگ ایک ہی بات برابر دہرا رہے ہیں اور ان میں رائے کے برابر فرق نہیں ہے، تو لا محالہ یہ سب سچے ہیں اور ان کا پیغام سچا ہے اور ان کے اندر کسی طرح کا کوئی جھوٹ اور کسی طرح کی کوئی غلط بیانی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی من قبل، قرآن سے پہلے. اور قرآن کے ساتھ لفظ نزلہ ہے، تورات اور انجیل کے ساتھ لفظ انزلہ ہے، یہاں سے بھی ہم غور کر سکتے ہیں کہ تورات ایک ساتھ پوری نازل ہوئی، انجیل ایک ساتھ پوری نازل ہوئی، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برسوں میں نازل ہوا، اور جیسے جیسے نازل ہوا دل کے اندر پیوست ہوتا گیا، اسی لیے قرآن کے اربوں حافظ ہیں، تورات اور انجیل کا کوئی حافظ سوائے نبی کے نہیں ہوا کرتا تھا۔ نبی پر کتاب اترتی تھی، نبی حافظ ہوتے تھے، شاید اکا دکا کوئی حافظ ہو جائے۔ ایک ساتھ پوری کتاب نازل کر دی گئی، تورات بھی، انجیل بھی اور زبور بھی، اس لیے امت میں کوئی ان کا حافظ عموماً نہیں ہوتا تھا۔ من قبل ہدل للناس وانزل الفرقان، اللہ نے کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا، یعنی فیصلہ کرنے والی چیز، فیصلہ کرنے والی چیز اللہ نے نازل کی۔ اب اس سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں، اور معجزات کے ساتھ قرآن کریم کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ وہ انزل الفرقان کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو قرآن کریم کے پانچ نام مشہور ہیں، القرآن، الکتاب، الذکر، التنزیل اور الفرقان، یہ پانچ نام ہیں، بقیہ جو نام آئے ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ اور اللہ نے فرقان نازل کیا، معجزات نازل کیے، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، جس کو فرقان کہہ رہے ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے۔ اب دیکھیے یہود کیا کہتے تھے، نصارہ کیا کہتے تھے۔ یہود نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو دجال کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑ گئے، اور اپنے وہم و گمان کے مطابق انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور پھانسی پر چڑھا دیا، پھانسی دے دی، ان کا اپنا یہ خیال تھا۔ اور نصارہ اس کے بالکل برعکس یہ کہا کرتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں کہیں۔ ایک طرف یہود دشمنی میں اتنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دجال تک کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک طرف نصارہ کا یہ حال ہے کہ عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال نہیں، مسیح ہدایت تھے، مسیح ہدایت تھے، یعنی ہدایت والے پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، رسول برحق تھے، اللہ نے ان پر انجیل نازل کی۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا اور خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دسیوں جگہوں میں یہ بات کہی ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو لوگ کہتے ہیں خدا تین میں سے تیسرا ہے وہ کافر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، تحقیق وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیحی ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، وہ کافر ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات کہی، جگہ جگہ یہ بات کہی، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بتا دیا۔ اب وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جو سورہ مریم میں آ کر ہے کہ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ عنہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیتی ہیں، لے کر قوم کے پاس آتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ تمہارے باپ بھی غلط آدمی نہیں تھے، تمہاری ماں بھی اس طرح کی عورت نہیں تھی۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے کچھ نہیں فرمایا، کہا کہ اس بچے سے بات کرو، اشارہ کیا. قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، کہنے لگے جو بچہ ابھی گہوارہ میں ہو، بچہ ہو، دودھ پینے والا ہو، اس سے ہم کیسے بات کریں. یہی کہہ رہے تھے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، یعنی اللہ مجھے کتاب دیں گے اور نبی بنائیں گے. چونکہ برحق بات ہے اس لیے تعبیر اختیار کی گئی ہے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے اور صاف کہہ دیا، میں خدا اور خدا کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ایسی اور بھی بے شمار آیتیں ہیں. اس لیے وانزل الفرقان، قرآن نازل ہوا جو فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، کہتا ہے یہود جو کہتے وہ بھی باطل، نصارہ جو کہتے وہ بھی باطل، قرآن جو کہتا وہی برحق ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بلا شبہ جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. منکر ہونا وہی کہ اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا، عقائد میں اور بھی جو بہت ساری غلطیاں ہیں، ان سب غلطیوں کا ماننا ایسا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہو گئے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہیں بدلہ لینے والے ہیں، زبردست ہیں بدلہ لینے والے ہیں. اللہ کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بے دست و پا ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا جائے، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر ایمان نہ لایا جائے، کفر کیا جائے، زبردست ہیں انتقام لینے والے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے، اس کا انتقام لینا آخرت میں ہوگا. دنیا کے اندر عموماً اللہ انتقام نہیں لیتے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، بلا شبہ اللہ تعالی پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں. یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالی کا علم ہے. اللہ تعالی کا علم اس قدر وسیع اور اس قدر کامل ہے کہ زمین میں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور آسمان میں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو زمین و آسمان کے درمیان جو کائنات ہے وہاں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ساری چیزوں کو اللہ جانتے ہیں. جب جانتے ہیں تو اللہ پر ایمان لانا، اسی کو معبود برحق سمجھنا، اور معبود برحق مان کر اس کی وحدانیت اور قدرت پر ایمان لانا فرض ہوگا. اور اگر ایمان نہیں لائیں گے، کمی کوتاہی کریں گے، تو اللہ کے خلاف بغاوت ہوگی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے. وہی ہے، وہی ذات ہے اللہ کی جو ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ تمہارا نقشہ بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اب یہاں یہ ایک نقشہ تو یہ ہے کہ جو نطفہ ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ نطفہ مرد بنے گا یا عورت بنے گی. اللہ تعالیٰ اسے کبھی مرد بناتے ہیں، کبھی اسے عورت بناتے ہیں. مرد بناتے ہیں تو مرد کی صورت عطا کرتے ہیں، عورت بناتے ہیں تو عورت کی صورت عطا کرتے ہیں. اور صرف صورت نہیں بلکہ مرد کے جذبات کچھ اور ہیں، عورتوں کے جذبات کچھ اور ہیں، دونوں کی نفسیات الگ الگ ہیں. تو وہی نطفہ ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جذبات بھی الگ ہوتے ہیں، نفسیات بھی الگ ہوتی ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. پھر اللہ کسی کو خوبصورت بناتے ہیں، کسی کو بدصورت بناتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ایسی کاریگری اپناتے ہیں کہ اربوں انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پوری طرح سے دو شخص آپس میں نہیں مل سکتے، اربوں انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، من کل الوجوہ پوری طرح سے دونوں آپس میں نہیں مل سکتے، اور چہرے تو الگ ہیں، چہروں کے ساتھ مزاج میں فرق ہے، دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہی انسان ہے، وہی چیزیں ہیں، اور دیکھیں اینٹ بنانے والے اینٹ بناتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی ماڈل ہوتا ہے، اسی ماڈل پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں اینٹیں بناتے ہیں، ایک ہی طرح کی اینٹ بنتی ہے، اور کیا یہ ہے کہ دو اینٹ الگ الگ ہو جائے، ایک ہی طرح کی بناتی، اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں، اب وہی اللہ ہیں، وہی خدا برحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پیٹ میں ایک ساتھ بھائی اور بہن کو بناتے ہیں، کبھی دو کو پیدا کرتے ہیں دو بھائیوں کو، کبھی دو بہنوں کو پیدا کرتے ہیں، لیکن الگ الگ صورت ہوتی ہے، الگ الگ مزاج ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے صورت تو بہت بڑی چیز ہے، جو فنگر پرنٹس ہیں، جو نقشے ہیں، وہ نقشے بھی آپس میں نہیں ملتے، نقشوں میں اللہ نے اس قدر کاریگری دکھائی ہے کہ وہ نقشے آپس میں نہیں ملتے، اسی لیے باضابطہ ڈاکومنٹس میں ان کا نقشہ لیا جاتا ہے اور وہ تصویر لی جاتی ہے، اس فرق کو رکھا جاتا ہے، اب تو دنیا والے تعجب تک کرتے ہیں لیکن تعجب کر کے حقیقت تک نہیں پہنچتے کہ کس ذات نے یہ چیز بنائی، کون یہ بنا سکتا ہے، وہی معبود برحق ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، وہی اللہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، زبردست ہے حکمت والا ہے، یعنی اللہ زبردست ہیں، اگر چاہیں تو ابھی سزا دے سکتے ہیں اپنے نام ماننے والوں کو، اپنے خلاف باغیوں کو، لیکن بڑی حکمت والے ہیں، اگر یہی اللہ سزا دینا شروع کر دیں گے تو ایمان بالغیب نہیں رہے گا، اختیار کے ساتھ ایمان لانا نہیں رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ عموماً یہاں کوئی سزا نہیں دیتے ہیں، سزا کے لیے اللہ نے دوسرا عالم بنایا ہے۔